بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بسط، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، آپ کی خدمت میں. صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن، بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان، محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے اربعین نووی پر مشتمل دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم، اس ضمن میں آج اربعین نووی کی 43 حدیث پیش خدمت ہے، جس کا عنوان ہے حکمت دین کا عظیم خزانہ. اس حدیث کا دوسرا درس حاضر خدمت ہے، سماعت فرمائیں.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما قرض فی سورۃ التوبہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. وقال عز وجل كما ورد فی نفس السورة، براءة من اللہ ورسوله للذین احق من المشرکین، فسیحوا فی الارض 14 وعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، وعذاب من اللہ ورسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان اللہ بریء من المشرکین ورسوله، فان تبتم فهو خیر لکم وان تولیتم فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إن الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انخلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا وَرَدَ فِي نَفْسِ السُّورَةِ، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق الله العظيم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفس محمد بيده ما شهد وجه ولا اغبرت قدم من عمل تبتغى اليه درجات الجنه بعد الصلاه المفروضه كجهاد في سبيل الله، والله فلا ثقل ميزان ولا ثقل ميزان عبد كتابة تنفق له في سبيل الله او يهمل عليها في سبيل الله. رواه احمد والبزار والنسائي وابن ماجہ والترمذی رحمہم اللہ. وقال ترمذی رحمہ اللہ، هذا حدیث حسن صحیح. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے سے ہم نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت میں ہے اس کا مطالعہ شروع کیا تھا. اس کا جو اہم ترین حصہ بعض اعتبارات سے ہے اس پر ہماری گفتگو کا صرف آغاز ہوا تھا، آج اس گفتگو کی تبدیل کر دی. لیکن اس حدیث کا پس منظر پھر دوبارہ تازہ کر لیجیے. ایک تو اس اعتبار سے کہ وہ حدیث ان حدیث جبرائیل کی طرح نہایت گارمی حدیث، اور دوسرے اس اعتبار سے کہ جیسے حدیث جبرائیل کو پہنچے ہوئے بھی کچھ دیر انسان اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے کہ صحبت نبوی سے وہ فیضیاب ہو رہا ہے، ایسے ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ یہ کیفیت اس حدیث کو پہنچے ہوئے ہوتی ہے. اس کا پس منظر جو بھی ہے وہ میں آپ کو صرف اس وقت جو ہے ترجمے کی شکل میں بیان کر دوں گا، دوبارہ پورا مطلب نہیں پڑے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے ذلیل القدر صحابہ بن چکے ہیں، انصار میں سے ہیں، جن کے بارے میں حضور کا یہ قول بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ عالمہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، میرے صحابہ میں حلال اور حرام کا سب سے زیادہ جاننے والا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی. وہ بیان کر رہے ہیں کہ تبوک کی طرف جب ہم سفر کرنے چل رہے تھے حضور کے ساتھ، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے اس وقت حضور کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، تو صورت حال یہ ہوتی تھی کہ رات بھر سفر کرتے تھے. پھر جیسے ہی صبح ہوئی، وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، تو فجر کا وقت دعا حضور نے ہمیں نماز فجر پڑھائی اور پھر لوگ سوار ہو گئے، اس لیے کہ جب تک ذرا دھوپ کی تمازت نہ ہو اس وقت تک جتنا اور سفر قطع ہو جائے ایسا. لیکن رات بھر جو جاگتے رہے تھے تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس وقت اکثر لوگ کیا سب کے سب لوگ اونگ رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ سواریوں کو آزادی دی گئی، پیٹرول نہیں کر رہا جو اس کے اوپر سوار ہے، تو وہ کچھ چلتی بھی تھی، کچھ گرمی لیتی تھی آس پاس کے کیکر کے درختوں سے، کچھ ناشتہ میں نے کہا تھا ناشتہ بھی کرتی جا رہی ہے اونٹیاں اون، اور پھر آگے بڑھ گئے ہیں. تو لشکر جو پھیلا ہوا ہے پورے جواب قریب. حضرت معاذ نے ایک طے کر لیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضور کے ساتھ باندھ میں رکھیں گے، تو حضور کے اونٹنے بھی اسی طرح چل رہی تھی، رکتی بھی تھی، ادھر ادھر منہ مارتی بھی تھی اور پھر آگے چلتی بھی تھی، اور حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کو بورے طرح بیدار ہوشیار حالت سے اسی ساتھ لگا رکھا کہ اچانک حضرت معاذ کی اونٹنی کو ٹھوکر لے لی. اس پر حضرت معاذ نے وہ لگام کھینچی اس کی تو اس سے بدک گئی، اب جب وہ مل گئی تو قریب ہی حضور کی اونٹنی تھی وہ مل گئی. اس پر حضور نے اپنے حوضش کا پردہ اٹھایا، ادھر ادھر آپ نے دیکھا، آپ نے دیکھا معاذ کے سوا کوئی میرے قریب نہیں ہے، باقی سب لوگ میرے بہت دور سے ادھر ادھر منتشر ہے تتر بتر. تو آپ نے پکارا ہے معاذ، وہ کہا لبیک یا رسول اللہ، حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر دور ہے اور قریب آ جاؤ. تو اتنے قریب ہو گئے حضرت معاذ حضور کے ساتھ کے دونوں کی سواریاں آپس میں رگڑ کھانے لگی، دونوں اونٹیاں یا اونٹ اور جو بھی ہوں اس وقت. اس پر حضور نے سب سے پہلے پہ تبصرہ کیا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ لوگ مجھ سے اتنے فاصلے پر ہوں گے. اب اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کی حفاظت کا معاملہ حضور کا یہ تو ہے، اس کی حفاظت سے تو آس پاس قریب ہونا چاہیے نا لوگوں کو، اور سفر سے واپسی پر واقعہ بھی پیش ہوا گیا، وہ بھی میں بیان کر چکا ہوں، دوبارہ دہراؤں گا نہیں. تو حضور نے حیرت کا اظہار کیا کہ ہمارے قریب کوئی بھی نہیں سوائے تمہارے. اس پر جو ہے حضرت معاذ نے بجائے کے، میں نے لفظ استعمال کیا تھا بجائے کے کہ نمبر بنائے اپنے اور یہ کہ دوسروں کی خدمت کچھ جو ہے وہ تحقیر کر دے، یا اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو یہ کر دیں. حضرت معاذ کا حضور لوگ جو ہے رات کی جو شب بیداری کی وجہ سے جو ہے اون ہے وہ جو سواریاں ہیں وہ آزاد ہو گئی ہیں، وہ چرک بھی رہی ہیں چل بھی رہی ہیں. اب اس پر دیکھیے حضور کا تبصرہ کیا تھا، اب ہم تو آئے ہم بھی ہوں گے، آپ نے بھی کوئی اپنی کوئی ماخوف البشر ہونے کی حیثیت کو وہاں واضح دے دیا، وہ جو بھی انسانی تقاضے ہیں بشری تقاضے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی الگ تو آئے تھے میں بھی ہوں گا. اب اس کے بعد حضرت معاذ نے جب دیکھا کہ حضور مجھ سے سب خوش میں جو لگا ہوا ہوں ساتھ، تو اس پر ظاہر بات کرتے پرشاسک ہے حضور کے چہرے مبارک سے، اب انہوں نے کہا خلوت بھی ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، قد امردت نہیں واسطبت نہیں واحسنت نہیں، جس نے مجھے بیمار کر دیا ہے, بہت غمگین کر دیا ہے, بہت ہی مجھے جو ہے سقیم کر دیا ہے. حضور نے فرمایا سلم مارتے کا جو چاہتے ہو پوچھو. طبیعت جو ہے اس کا خوب معلوم ہے, شاکت کر دیا. ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی سوال کر رہا تھا جو آپ کو دینا, لیکن حضور کے انداز میں جو ہے وہ خاص بشاشت کا جو ہے پہلو ہے. سلام معاشرے کا پوچھو جی چاہتے. انہوں نے کہا اب یہ ہے میرے رات کے لیے قابل غور, دوبارہ غور سمجھے. حضور مجھے وہ بات بتا دیجیے, وہ عمل بتا دیجیے جو مجھے جنت بتا دیجیے, مجھے اس کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں پوچھنا. یہ دھن ہے جو ہر بندہ مومن کے دل پر اور ذہن پر سوار ہو جاتا ہے, اور یہ جلیل القدر صحابہ کے ذہنوں پر سوار ہے. صحابہ میں سے بھی جو فقہائے صحابہ میں سے بھی ہمارے لیے ایک درس ہے, اس کے اندر سمک ہے ہمارے, ہم اپنا جائیں ہمیں آخرت کی کتنی فکر ہے. بس ایک عقیدہ تو ہے جہاں پاس بعد الموت کو ہم مانتے ہیں, زندہ ہونے کو مرنے کے بعد پھر کوئی حساب کتاب بھی ہوگا, کوئی جزا سزا بھی ہوگی. لیکن نمبر کتنے ہیلے بہانوں سے ہم تو امتی ہیں بخشے ہی جائیں گے, ہم تو کلمہ گو ہیں بخشے ہی جائیں گے. نمبر کس کس اعتبارات سے ہم نے آپ کو اپنے آپ کو ڈوریاں دے دے کر تھپک تھپک کر چلایا. حضور نے اس سوال پر بڑی خوشی کا اظہار کیا. بخل بخل میں نے اس کا آپ کو ترجمہ کیا تھا, بہت خوب بہت خوب, بہت کا پھیر دلا لیجیے اور خوب کا پھیر تو بخ بن گیا. لیکن یہ اس سے بنا ہوا لفظ نہیں ہے, یہ نہ سمجھیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے بنا لیا عربی کا لفظ, لیکن یہ کہ بہت خوب میں اس کا مفہوم خوب ادا ہو رہا, بہت خوب بہت خوب. تم نے بڑی بات پوچھی ہے, تم نے بڑی بات پوچھی ہے, تم نے بڑی بات پوچھی ہے, آپ نے تحسین فرمائی. اور یہ بہت آسان ہے اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ نے خیر کا فیصلہ کر دیا. اب یہ وہ بات ہے, یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کا فیصلہ کرتا ہے, خیر کی توفیق بھی اس کی طرف سے دی. ظاہر بات اس کے لیے عمل تو انسان کرتا ہے, لیکن وہ توفیق کہاں سے آئی؟ وہ توفیق بھی اللہ دیتا ہے. دیتا ہے انسان کی قلبی کیفیات, اندرونی کیفیات, اس کو دیکھ کر تو اس کا وجہان کیا ہے. باہر اس کے بعد جو ہے اہم ترین حصہ اس حدیث کا آیا, اور وہ جامع ترین الفاظ, اور اس میں دین کی کل حقیقت کو اصل میں ایک جملے میں لایا گیا ہے. تؤمنوا باللہ والیوم الآخر, تم ایمان رکھو اللہ پر اور یوم آخر پر, وتقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو, وتعبدوا اللہ وحدہ لا شریک له اور اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اس کیفیت میں کہ لا تشرکوا بہ شیئا, تو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, حتیٰ تموت اسی حال میں رہو, حتیٰ تموت وانتا اللہ صالح تو کسی حال میں رہو موت تک. بس یہ ہے, اس میں جامعیت کے ساتھ لفظ عبادت آیا, عبدیت اطاعت کامل اللہ کی, اور اللہ کی محبت ہر شے سے بڑھ کر. اور یہ اطاعت کاملہ یہ ہم وقت ہم تن ہم ہوں, اور شرک سے بالکل پاک, اور شرک بھی شرک کی ذات, شرک کی صفات, شرک کی حقوق, شرک کے جلی, شرک کے خفی, شرک فی العقیدہ, شرک فی العمل. اب یہ ساری باتیں یہاں تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں, لیکن یہ جامع ترین الفاظ ایمان, اور ایمان کے اندر جو سب سے بڑا لب لباب ہے وہ اللہ اور یوم آخر, اور عبادت رب, اور شرک سے بالکل پاک ہو جائے. اسی حال میں اگر رہو یہاں تک کہ موت آ جائے, کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے جس سے کوئی تمہاری کیفیت بدل جائے, جنت میں داخل ہو جائے. اب حضرت معاذ نے درخواست کی کہ حضور مجھے ذرا دوڑا دیجیے. حضور نے اعادہ ثلاث مرات, تین دفعہ دوڑا ہے, ایک ایک جملے کو ایک دفعہ, اس سے پہلے آ چکے تھے وہ الفاظ, تاکہ حضرت معاذ یاد کر لیں اچھی طرح اور اسے آگے بیان کریں تو کہیں بھی کوئی کمی پیشی نہ رہے گا. اب اس کے بعد وہ دریائے سخاوت کے جوش میں آیا حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے خود کہا تو ان شے کا حد تک تو کا یاد واس بنا سے حال لگا بزر وز سلام احباس, اگر تم چاہو تو میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے اس معاملے کا, ہمارے اس امر کا کی بنیاد کیا ہے, جڑ کیا ہے اور چوٹی کیا ہے. اب حضرت اللہ کو اور کیا چاہیے تھا, انہوں نے عرض کیا بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ فقولی، میرے ماں باپ آخر کو باندھ رہے اللہ کے رسول، ضرور فرمائی. یہ ہے پھر حکمت دین کا وہ حصہ کہ اب تین حصوں میں کاٹ کر اب حضور نے دین کو مختلف اجزاء کے حوالے سے سمجھایا. اور یہاں وہ مشابق ہے حدیث جبرائیل، وہاں تین لیول ہے، اسلام، ایمان، احسان. اور احسان جو سب چھوٹی ہے اس میں انصاف و دمدہ کا تراہ فیلم سکون تراہ فیلم آپ. لیکن وہی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے ان الفاظ ہے انصاف للہ کا تراہ فیلم سکون تراہ فیلم آپ، کہ اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، قربانیاں دو، اس کیفیت کے ساتھ کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے. اور یہ نہیں تو کم سے کم یہ کہ اللہ کو تمہیں دیکھ رہا. اب وہاں جو ہے وہ اسلام، ایمان، احسان. اب یہاں آیا ہے، دیکھیے حضور نے تین حصے میں تقسیم کیا، ان راس حاضر اب ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ. بنیاد گڑھ کہہ لیجیے وہ تو یہ ہے حضور نے فرمایا راس حاضر الامر، جو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تو گواہی دے اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور رسول بھی. ورنہ قوام حاضر الامر، اور اس کا جو تنہا ہے قوام. اب یہاں سے جو مثال جو دی جا رہی ہے وہ ایک درخت سے بہت نماثر رکھنے والی، درخت ایک جڑ ہے، اس جڑ سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے، زمین سے پانی بھی جذب کرتا ہے، وہ خوراک بھی جذب کرتا ہے، پھر تنا ہے جس پر وہ کھڑا ہوا ہے، پھر شاخیں ہیں، برگ و بار جو ہوتا ہے، پتے جو ہے تنے کو تو نہیں لگتے، شاخوں کو لگتے، پھول والا اگر پودا ہے تو شاخوں پر پھول لگے گا، پھل کا درخت ہے تو شاخوں میں پھل لگے گا، وہ چوٹی ہے. تو فرمایا اپنا راستہ حاضر لم انتشد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمد عبدہ ورسولہ وان قوام حاضر لم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا اور زکاۃ ادا کرنا. اب ان دونوں کو یہاں پر دیا ہے. اور تیسری بات وَأَنَّ ظُلْمَةَ السَّلَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور چوٹی جو ہے الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کچھا کچھ کی بیسار قربانی اللہ کے راستے. اللہ کا راستہ کیا ہوتا؟ سب سے پہلے تو اپنے لب کے خلاف جہاد کرو تاکہ اسے اللہ کا بدلہ ملے، اور مادہ سے نظر ہو سکے لب جب تک جہاد کے کام دینا، اور پھر پورے معاشرے کو، پورے ملک کو، پوری ریاست کو اللہ کے سوچ کے کام لگ کرو، کرو یہ گویا کہ تین حصوں میں اس طریقے سے دین کی حقیقت کو تقسیم کر کے منظر میں بھی بات. اب آیا بتا جو آج کا ہمارا فکر ہے، جہاد کی بھی بہت سی منصوبے ہیں، میرا ایک کتاب کا بھی ہے جہاد کی سب کتاب کی حقیقت پر. میں نے نو منزلیں استعمال کی ہیں، تھری انٹو تھری، خود مسلمان بننے کے لیے اور اللہ کی بندگی کے لیے تین جہاد، دس کے خلاف جہاد، شیطان کے خلاف جہاد، اور بلے ہوئے معاشرے کے ساتھ شامل. غلط نظریات، غلط عقائد، غلط تصورات، غلط مذہبوں کے خلاف جہاد، یہ جہاد جو ہے نظری جہاد ہے. اور یہ جہاد کے لیے تین سکتے ہیں، ایک ہے تو اوپر ہائیسٹ لیول ہے معاشرے کا، جو یونیک ہے معاشرے کی انٹیلیجنسی، انٹلیکچل میجورٹی، دوسرے ہے عوام الناس، اور تیسرے ہے جدال اور مناظرہ ان لوگوں سے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قبر کرتے ہوئے سرکار ہوئے ہیں، پہاڑی مسلم جیت لگے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ وغیرہ اور اس کے بعد نظام کو بدلنے کا ہے. اب اس کی تفصیل میں سوچا نہیں جا سکتا، اس میں یہ ہے کہ پیسو ہے، ایکٹیو ہے، اور پھر مسلح سفاروں جان دینا ہے. یہ تو آخری منزل ہے، نئی منزل یہ ہے کہ کہ جہاں کی زمین اللہ سے بھی بہت سی صورتیں ہیں جو ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے، لیکن اس کی خاص صورت کا ذکر کس حدیث میں آ رہا ہے؟ وہ آپ کو سوچ سکتے ہیں اسی کے الفاظ کیا ہیں؟ ان تمام امید کو آپ اللہ کے نظرات کو حقہ یقین اس سوال کا ویوز اس سرکار کا ویش حد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمد عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد احتسبوا وحسبوا من دماغهم وقال مجھے حکم ہوا کہ جن جاری رکھو لوگوں کے ساتھ جہاں تک یہ دماغ ساری طرف سے بات ادا کرو اور گواہی دے دیا تھا کہ ہوا کوئی معبود نہیں ہوا اکیلا ہے سبحان اور یہ محمد جو پوری کر دیں گے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اپنی جانے اور اپنے بات کو محفوظ کر دیے اللہ کے ہم سے شریعت کے تحت کریم کے اوپر کوئی طرح مدد نہیں یا کوئی تعطیل سے نہیں حاصل کر دیا اب کس حدیث کے ساتھ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے تلوار کو جو لوگوں کو مسلمان بنایا گیا ہے یہ حقیقت سے یہ ایک ایکسپشنل صورت کے حال ہے اور اسی سے میں نے کیا تھا کہ سورہ توبہ کی چھ آیات جو کہیں ہیں وہ بھی اس کے رات قرآن کی میں نے دیکھا یہی کو میں تری کر کے اکثر جب خوب کے پہلے اور اس کی وجہ سے بحال سے رہا ان چھ آیتوں کا پسند کیا میں نے لیا دوار دیکھیے ایک جو آیت سب سے پہلے میں نے وہ پڑھی جو سورہ توبہ بھی تھی سورہ تک اور جس کا بڑا حصہ وہ سورہ پتہ بھی وہ چاہے حضور کا مقصد ہے کہ سب دلوں ہوں وہ لگی ہر سال رسول ہوں جن خدا رسی اب سے بھی اس کی ہر والا کرے ہر کچھ کی پوری وہی ہے اللہ سے بھیجا ہے کہ رسول کو سب پہاڑ الخدا قرآن حدیث اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اس دین کو خود کے تو انتظام کرے چاہے یہ مجھے کو مجھے کر رہا ہے یہ ہے آپ کا مقصد اب اس کے ذمن میں یہ جان لیجیے اس دو سرکار کے ساتھ معاملہ پھر آخر جا کر مختلف ہوا ہے ایک امیدی عرب بنی اسماعیل مشرقی کے عرب وہ اکثر ان کے لیے بنی اسماعیل حضرت اسماعیل کی اولاد ہے جیسے بنی اسماعیل حضرت اسلام کے لیے بات اور وہ باقی عرب میں سے قابل یہ امید تھی حضور بھی امید ہی نہیں بن گئی تو حضور کی فیصلہ سے بنیادی جو ہے اخاص وہ ہے اور ایک دوسری بے شک آپ کی ہے پورے عالم پوری دنیا کی طرف پوری نو انسانی کی طرف دو بے شک ان دونوں بے شکوں کے اعتبار سے انجام کار کا معاملہ جو حضور کی حیات اتنی بات ہوا ہے وہ مختلف تھا جو بے شک تھی الا امیین اس کے تمام جو اس کا حق ادا کر دیا محمد رسول اللہ نے بنفس نفیس انہی کی زبان میں قرآن نازل ہو گیا حضور انہی میں سے تھے اجنبیت کا کوئی پردہ حائل نہیں نہ زبان کا نہ لفظ کا وہ کہ ان پر تو آخری درجے میں اتمام حجت ہو گیا اب اس کا قانون یہ رہا ہے ہمیشہ اللہ کا کہ جس قوم کی طرف معین کر کے کسی رسول کو بھیج دیا جائے اگر وہ قوم بحثیت مجموعی رسول کو رد کر دے تو وہ قوم ہلاک کر دی جاتی قوم نوح ہلاک کر دی گئی قوم ہود ہلاک کر دی گئی قوم صالح ہلاک کر دی گئی قوم شعیب ہلاک کر دی گئی یہ سب قسم ہلاک ہوئے ہیں یہ قانون ہے اللہ البتہ باقیوں کے ساتھ معاملہ یہ نہیں باقی لوگوں تک ان کے ذریعے سے کوئی دعوت پہنچی ہو اور ان میں بھی کچھ نہ کچھ زبان کا پردہ ہائی ہو کچھ جو نسلی معاملہ ہے تو یہ معاملہ جو ہے ان کے لیے نہیں ان کے لیے ہے جن کی طرف براہ راست کسی رسول کو بالکل جو ہے معین کر کے بھیجا گیا تو امیین کے لیے یوں سمجھیے کہ اہل مکہ خاص طور پر جو کہ ان کے سب سے بڑے جو سردار کہہ لیجیے سر دھڑے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جبکہ انہوں نے حضور کو اپنے ہاتھ سے نکلنے پر مجبور کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا دارالنجوا میں اب اس کے بعد گویا کہ اس سزا کے مستحق ہو چکے تھے یہاں یہ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھر برساتا قریش کے اوپر وہ تو خانہ کعبہ تھا وہاں یہ تو حرم تھا یا کوئی اور اس طرح کا عمومی جو ہے وہ عذاب بھیج کر قوم کو ہلاک کر دیا جاتا اس لیے کہ معلوم تھا کہ ان میں کچھ لوگ ضعیف الایمان ہی ہیں اور کچھ ویسے ضعیف لوگ ہیں جو ایمان تو لائے ہوئے ہیں لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکتے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، جن کے پاس نہ کوئی سفر کر کوئی جو ہے وہ زادرہ موجود ہے، نہ راستہ انہیں معلوم ہے، تو اس اعتبار سے حکمت خداوندی ان پر عذاب الہی کی پہلی قسط ہوئی غزوہ بدر میں. حکمت خداوندی نے قریش کو نکالا ہے مکے سے جیسے کہ سانپ کو بل سے نکالا جاتا ہے، اور میدان بدر میں آ کر ان کے 70 سردار نے قتل کیے، اور یہ قتل جو ہے اچھی طرح جان لیجیے سب مسلمانوں کے ہاتھوں نہیں ہوئے. صحیح احادیث کے اندر ہے کہ فرشتے بھی اللہ نے بھیجے اور انہوں نے بھی اس قتال میں حصہ لیا. بات صاحبہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا، میں ایک کافر کی طرف وار کرنے والا ہی تھا، لیکن میں نے ابھی وار کیا نہیں، میں گردن اس کی اڑی پڑی، کوئی اور تھا جس نے کسی گردن اڑا دی. یہ عذاب الہی تھا، یہ عذاب الہی تھا در حقیقت، جو کچھ مسلمانوں کے ہاتھوں اور کچھ فرشتوں کے ہاتھوں آیا ہے، اور اس میں پہلی قسط وہ تھی جو غزوہ بدر میں جو ہے قریش کو دے دی گئی، اور آخری قسط وہ ہے کہ جو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد 9 ہجری میں، یہ وہ 6 آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیتیں، جن میں اعلان کر دیا گیا کہ اب جب کہ جزیرہ دبائے عرب پر اتمام حجت ہو چکا ہے تکمیل در گئی، لہذا اب ان مشرکین کے لیے کوئی رعایت نہیں. اب اگر 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے، 4 مہینے کے اندر یہ ایمان نہیں لائے تو سب قتل کر دیے. یہ 6 آیتیں ہی مشکلات القرآن میں سے اہم مقام. میں نے 6 آیتیں پڑھی ہیں اور اس کو صرف ترجمہ کر سکوں گا، لیکن آپ کو اندازہ ہو جائے گا، اس کا بھی اندازہ ہو جائے گا جو حدیث ہم پڑھ رہے ہیں اس کا جو ہے در حقیقت ان آیات کے ساتھ تعلق کیا ہے، کہ جیسے ایک سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی حقیقت کے 2 رخ ہیں، ایک سکے کے 2 رخ، ایک تصویر کے 2 رخ. گویا کہ حدیث جو ہے وہ بھی وحی خفی ہے اور قرآن وحی جلی ہے، علماء نے شریف کے لیے ان آیات قائم کی. اب دیکھیے یہ آیات کیا ہے، 9 کے جمادی الاول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روانہ ہوئے تھے رجب، رجب میں روانہ ہوئے تبوک، رمضان میں واپس آئے، 50 دن کا سفر تھا. واپس آ کر رمضان کے بعد ظاہر بات ہے یہ شروع ہو گئے جو اشہر حرم شروع ہو گئے، حج کے مہینے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی. حضور جو ہے حج کے قافلے کو روانہ فرما چکے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت عمارت میں قافلہ روانہ ہوا، اور اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری ہیں تو حضور نے اپنے ساتھی ایم سی کی حیثیت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ حج کے مجمع میں جہاں سارے عرب سے لوگ آئے باد اکٹھے ہوں گے وہاں جا کر یہ اعلان عام کر دیا جائے، اور وہ اس لیے کہ یہ ایسا اعلان تھا کہ جو عرب کی روایت کے مطابق کسی بڑی ہستی کا کوئی قریبی رشتے دار یا وہ خود نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے حضرت علی کو بھیجا، ورنہ ابھی حضرت علی نے راستے ہی میں جا کر قافلے کو پکڑ لیا. حضرت ابو بکر جو ہے وہاں موجود تھے، قافلہ مقیم تھا، جب حضرت علی آئے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا امیر ہوں اور مامور ہوں، آپ امیر بنا کر بھیجے گئے ہیں یا مامور؟ چلیے کہ اگر آپ کو حضور نے امیر بنایا تو ٹھیک ہے، ادھر آئیے، آپ اپنی جگہ سے پائیے، میں بیٹھ جاتا ہوں. حضرت علی نے کہا نہیں، معمور ہوں میں، تو معمور ہوں. البتہ یہ اعلان جو ہے یہ یوم حج الاکبر، اس دن جو ہے حج کے دن یہ مجھے کرنا ہے حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت، وہ اعلان کیا ہے؟ برات من اللہ و رسولہ الی الذین عاهدتم من المشرکین، اے مسلمانوں اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے اعلان برات ہے مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کر رکھے ہیں. فصیح فی الارض 14 عالم، تو اب ان مشرکین سے کہا جا رہا ہے گھوم پھر لو زمین کے اندر 4 مہینے. وعلم انکم غیر مخز اللہ موجز اللہ، جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وان اللہ مخزی کافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر کے رہے گا. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، اور اعلان عام ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے یوم حج اکبر. حج اکبر اصل میں لوگوں نے سمجھ لیا جو جمعے کے روز حج و حج، یہ نہیں، حج اکبر حج ہی کو کہتے ہیں، اور حج اصغر کہتے تھے عمرے. تو حج کے دن چنانچہ 10ویں تاریخ کو حضرت علی نے مجمع عام کے اندر جو ہے 10ویں حج میں یہ اعلان پڑھ کے سنا دیا، یہ اعلان عام، اذان، اللہ بری ہے اور اللہ کا رسول بھی بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب اگر تم توبہ کر لو, پاس آ جاؤ, ایمان لے آؤ, تو تمہارے لیے بہتر ہے. بھائی تبلے تو فالم انکم غیر موجود اللہ. اور اگر تم اب بعد میں آئے, اب بھی تم نے روزگار نہیں کی, پیٹ موڑے رکھی, تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وہ بشر الذین کفروا بعذاب الیم, اور اے نبی ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو. ان الذین عاهدتم من المشرکین, ہاں اس میں استثناء کیا گیا ہے, تم نے جن مشرکین سے معاہدے کر رکھے ہیں, ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا, پھر اگر انہوں نے اپنے معاہدے کے اندر کوئی کمی نہیں کی اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی اور کی مدد کی ہے, فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ, تو ان کے معاہدے کو اس کی مدت تک پورا کر دو. وہ چار مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ابھی آٹھ مہینے رہتے ہیں, یا ابھی سال میں تک کر دو پورا, لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اب وہ رینیو نہیں ہوگا معاہدہ اس کے بعد. اور ظاہر بات ہے جن کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا معاہدہ جو ہے وہ موقع طور پر موجود نہیں ہے, ان کے لیے اعلان ہو گیا, معلوم ہوا کہ ان کے لیے چار مہینے کی صرف مہلت ہے. اب اس کے بعد آ رہا ہے سخت ترین جو الفاظ قرآن مجید میں, آپ وہ غور کیجیے. فَإِذًا فَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ, جب یہ محترم مہینے ختم ہو جائیں, چار مہینے کی مہلت جب ختم ہو جائے, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, تو پھر جہاں بھی پاؤ مشرکوں کو قتل کرو, وَخُذُوهُمْ, انہیں پکڑو, وَاحْشُرُوهُمْ, ان کا گھیراؤ کرو, وَاقْتُلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ, اور ہر گھاس کی جگہ میں ان کو پکڑنے کے لیے گھاس لگا کر بیٹھو. اب اس سے زیادہ سخت الفاظ جو ہے ممکن نہیں, لیکن یہ خاص کس کے لیے, ان کے لیے, یہ عام حکم نہیں ہے. میں ابھی اس کو بات کو واضح کر دوں گا کہ عام حکم کیا, وہ بھی صرف مبارکہ میں موجود ہے. غیر امیین کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے, یہ امیین کے لیے. اس پس منظر کو اگر آپ نے سمجھیں گے تو ان آیات کا جو ہے مفہوم جو ہے اس کو تو لے کر دنیا میں حشر کھڑا ہو جائے گا. یہ کتاب جو ہے یہ تو گویا مستقل حکم دے رہی ہے جب کا, اور وہ حدیث کہہ رہی ہے کہ لوگوں کو مجبور کر بند کر رہی ہے, تو اس لیے اسلام لاؤ اور نقل کر دیے. تو نہیں, یہ معاملہ در حقیقت خاص امیدین عرب کے لیے, بنی اسماعیل کے لیے. فَإِذًا فَلَقَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا, پھر اب وہ اگر بات آ جائے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے, یہ دو الفاظ ضرور نوٹ کیجیے. اس کو میں ایک اور حوالے سے بھی آپ کے سامنے اس کی اہمیت یاد کروں گا. اگر یہ تین شرطیں پوری کر دیں, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو, یعنی اب ان کو ختم نہیں کیا جائے گا, وہ امان پا گئے. ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. وَإِن أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ, اب ایک بات, اگر کوئی مشرک آپ سے امان طلب کرے کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, آپ نے اتنا بڑا الٹیمیٹم دے دیا ہے, آپ اسلام لانے کا حکم دے رہے ہیں ورنہ ہماری گردن اڑا دیں گے, وہ اسلام کیا ہے میں سمجھنا چاہتا ہوں, آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر کوئی ان میں سے آپ سے کوئی امان طلب کرے, واجب ہو اسے امان دیجیے, حتیٰ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ آئے, اللہ کا کلام سنے, اللہ کی بات سمجھے, اللہ کی دین کو سمجھے, ثم ابلغہ ما منع, جس کو باریک بات کہی جا رہی ہے, پھر اسے اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دیجیے. یعنی کہ اچھا تم آئے تھے, ہم نے تمہیں اسلام بتا دیا, اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے, نہیں مانتے تو ابھی گردن اڑا لیتے ہیں. وہ آیا تھا, آپ نے امان دی تھی, اس نے بات سمجھی ہے یا نہیں سمجھی ہے یا اس کا فیصلہ ہے, لیکن یہ کہ آپ اس وقت اسے قتل نہیں کریں گے, اسے واپس بھیجیں گے, وہ اپنی جگہ پر چلا جائے, پھر جب وہ مہلت ختم ہو جائے گی چار مہینوں کی, پھر قتل عام ہو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں, علم نہیں رکھتے, لہذا اگر کوئی سمجھنے کے لیے, بات جاننے کے لیے, دین کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آنا چاہے تو آئے, اس کو امان دیا. یہ چھ آیتیں ہیں قرآن مجید میں سخت ترین آیات, اور ان سخت ترین آیات کا محل کیا ہے, یہ ان مشرکین عرب کے لیے ہیں جن میں سے حضور تھے نسلی اعتبار سے, لسانی اعتبار سے, جن کی زبان میں اللہ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی, جن پر آخری درجے میں اسلام حجت ہو گیا, اب اگر وہ بھی وہ نہیں مان رہے تو اس کا مطلب ان میں کوئی خیر کا عنصر اب کوئی موجود ہی نہیں. لہٰذا جیسے کہ آپ کوڑے کرکٹ کو جمع کرتے ہیں اور جا آگ لگا دیتے ہیں, باغات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسی طریقے سے یہ اللہ کا قانون رہا ہے رسولوں کے بعد, کہ جس قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا گیا اور اس نے آخری درجے میں اسلام میں حجت کر دیا, پھر بھی قوم اگر کفر پر اڑی رہی تو اس کو پھر نیز تو نابود کر دیا گیا, چاہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی عذاب سماوی عرضی کے ذریعے سے اور چاہے یہ مسلمانوں کے حق میں. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس آیت پر عمل ایک انسان کے معاملے میں بھی نہیں ہوا, تمام عرب ایمان لے آئے, اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ عرب چھوڑ کر چلے گئے. انہیں میں سے ایک کا واقعہ بڑا عجیب ہے, اکرمہ ابن ابی جہل, ابو جہل کا بیٹا, تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا جو ہے وہ بھی بڑا اکڑ ہوا تھا, جیسے کہ ابو جہل. اس نے کہا میں تو نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے اب اگر ہم یہاں نہیں رہ سکتے, اب ہمارا اشارہ تو نہیں ہے, ہم بے بس ہو گئے, اب انہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو کبھی مسلمان گئے تھے حبشہ ہجرت کرتے ہوئے, اب یہ جا رہا ہے ساتھی ہجرت کر رہا ہے, لیکن راستے میں یہی جو بورہ کلزم ہے اس میں وہ کشتی تھی جو جہاز تھا جو بھی تھا, وہ طوفان آیا ڈوبنے لگی, سب مشرکین سوار تھے, سب نے پکارا اے اللہ اے اللہ اے اللہ. اب اس نے سوچا کہ یہ ہماری فطرت میں تو اللہ ہی اللہ ہے, اس بڑے برے وقت میں تو ہم صرف اللہ کو پکارا, نہ ہمیں لات یاد آئی, نہ عزا یاد آئی, نہ مناف یاد آئی, نہ عمر یاد آیا, کسی کو ہم نے پکارا ہی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہماری فطرت میں ہمارے دلوں میں تو صرف اللہ ہے, کسی کی دعوت دے رہا ہے وہ اللہ کا بندہ, اسے بھاگ کر کاہے کو جانا, واپس آ گئے, واپس آ کر ایمان لائے, اور اتنے صادق کو ایمان ثابت ہوئے. پھر مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا, وہ اور بھی بہت سے جہادوں میں حصہ لیا اور شہید ہوئے. اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالی تو ابو جہل کے بیٹے تھے. تو اس طرح کے واقعات تو ہوئے, اور یہ بھی معلوم ہوا ہے تو کہنا یہ ہے, یہ دلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو پاکستان کا ایک علاقہ ہے چترال کے ساتھ کافرستان, اور اس کے ساتھ ملتا ہوا ایک صوبہ ہے افغانستان کا نورستان. اس کی حقیقت جو ہے نورستان کے ایک شیخ آئے تھے ایک مرتبہ, اور وہ بھی کچھ مہدیت کے تھے کہ ہم ہی میں سے مہدی ہوگا, وہ کہہ رہے تھے ہم قرشی ہیں, اور یہ بھی جو کہ کافرستان میں کافر ہیں یہ بھی قرشی. ہم لوگ نکلے تھے اس وقت جبکہ یہ اعلان ہو گیا تھا کہ چار مہینے کے اندر اندر یا ایمان لاؤ اور یا فتح کبھی جاؤں, ہم وہاں سے ملک چھوڑ کر نکل آئے تھے. اب جیسے جیسے اس کے بعد اسلامی جو ہے فتوحات کا دائرہ بڑھتا گیا, اب مسلمانوں نے پھٹا کیا ایران کے لیے بھاگتے جا رہے, پیچھے پیچھے اسلامی فتوحات آ رہی, آگے آگے بھاگتے بھاگتے اور یہ جو ہے ان پہاڑوں میں جا پہنچ گئے اور یہاں آ کر پناہ گزین ہو. اس کے بعد جب وہ تقسیم ہوئی ہے اور موجودہ افغانستان کی بنیاد پڑی ہے, تو پھر یہ حصہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا, ایک حصہ جو ہے وہ افغانستان میں آ گیا, ایک حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں رہ گیا جو کہ اب پاکستان میں. ظاہر بات ہے کہ انگریزوں نے جو انتقستان ہے وہ کافرستان کو کے اوپر اپنے جو ہے برقرار ہے, لیکن امیر دوست محمد خان والی کابل نے ان کو اعلان کر دیا, الٹیمیٹم دے دیا کہ ایمان لاؤ ورنہ تم قتل کر دیے جاؤ. یہ ایمان لے آئے. اب یہ جو ایمان لے آئے وہ افغانستان میں ہے, نورستان کے نام سے صوبہ ہے, منفق ہے بالکل, اور وہی وہ کہتے ہیں وہی قرشی ہیں جو بھاگ کر وہاں سے نکلے تھے, اور وہ لوگوں کے یہاں بہت سی جو رسومات وغیرہ باسٹھ کی رسومات وغیرہ جو ہیں وہ بہت مشکین مکہ سے ملتی جلتی ہیں. تو یہ ہے ان چھ آیات کا پس منظر, اور یہ ہے اس آیت کا اس حدیث کا پس منظر. انما امرت ان اقاتل الناس حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. میں نے کیا تھا کہ اس کے حوالے سے میں کچھ ایک بات اور بتاؤں گا. یہ واقعہ پیش آیا حضرت ابو بکر کے پہلے خلافت میں, مانعین نے زکات کا مسئلہ کھڑا ہوا. اب ایک لشکر تو حضور نے تیار کر دیا تھا خود اپنے طرف سے مبارک سے, اسامہ ابن زید کی عبارت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ظاہر بات ہے حضرت ابو بکر کو روانہ کیا. حالانکہ ان سے کہا گیا تھا جب حالات جو ہے خراب ہو گئے ہیں اندرون ملک عرب تو ہم آپ جو ہے اس لشکر کو نہ بھیجیں, تو انہوں نے فرمایا نہیں حضور نے جو لشکر تیار کیا جو جھنڈا جو ہے جو دے دیا وہ میں تو واپس نہیں دے سکتا. نمبر دو جو ہے وہ جو جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد قتال وہ تو کرنا ہی تھا, وہ تو مرتد ہو گئے مرتدین کے خلاف اور وہ بڑے پیمانے پر کتنا. تیسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا مانے نے زکات. وہ کہتے تھے کہ ہم زکات آپ کو نہیں دیں گے, زکات کا انکار. اب اس پر سوال پیدا ہوا, کہہ رہا ہے ان کے خلاف یہ قتال کیا جائے, حضرت ابوبکر کا فیصلہ تھا ان کے خلاف یہ قتال کیا جائے. بہت سے صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ اس میں مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ تیسرا محاذ اب نہ کھولا جائے, اور ویسے بھی انہوں نے وہ مرتد نہیں ہوئے, کسی نئے نبی کو نہیں مانا انہوں نے. پھر یہ کہ وہ زکات کا بھی وہ تفصیل سے معلوم ہوتا ہے, یہ نہیں کہتے تھے کہ زکات نہیں دیں گے, کہتے تھے آپ کو نہیں دیں گے, ہم اپنے طور پر بھی زکات تفصیل کریں گے. اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی آیت اور اسی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کو, اللہ کے رسول کو اللہ کی طرف سے تین باتوں کے پورے ہونے پر قتال روکنے کا حکم ہے, کلمہ شہادت, نماز اور روزہ, اور نماز اور زکات. اس سے کم کا معاملہ میں نہیں کر سکتا. یہ یہاں پر بھی سورہ توبہ کی آیات میں بھی واقام الصلاۃ واقام الزکات, اقامت صلات اور زکات کے ادائے, اور اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر بھی ہے. لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اور میرا ساتھ نہیں جائے گا دے گا تو میں چلے چلا جاؤں گا جن کروں گا. وہ بھی در حقیقت اس آیت اور اس حدیث کے حوالے سے. اب اس کی حدیث کو مکمل کر لیجیے. میں جو کہہ رہا تھا کہ غیر امیین کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 29 ہے جو میں نے بعد میں پڑھی تھی. وہاں اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی, ان کو علیحدہ کر دیا گیا. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ویدینون دین الحق ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون. اور مسلمانوں جنگ جاری رکھو ان لوگوں سے, اہل کتاب نے, یہود اور نصارہ میں سے, جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے اس کے اور یوم آخر کو نہیں مانتے, اور یہ کہ دین حق کو جو ہے تسلیم نہیں کرتے, اس کی پابندی نہیں کرتے, اور جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہے ان کی حرمت کو اختیار نہیں کرتے, اسے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کرے اور چھوٹے ہو کر رہے. حتیٰ تو جزیہ تو ہم ساتھ چھوٹے ہو کر رہے, دین کا غلبہ تسلیم کرے, جزیہ دینا قبول کرے. اب وہ عیسائی رہے یہودی رہے, اسلام لانے پر انہیں مجبور نہیں کیا جائے گا, مذہبی آزادی حاصل رہے. اور یہی پھر ہمیشہ کے لیے یہی قانون رہا ہے. چنانچہ جب خلافت راستہ کے دوران جب اسلامی فوجیں صحابہ کرام کی باہر نکلی ہیں تو ہر جگہ پر, ہر موقع پر تین باتیں پیش کی جاتی ہیں. ایمان لے آؤ, ہمارے برابر کے ہو جاؤ. ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم سینئر مسلمان ہیں تم جونیئر مسلمان ہو, ہمارا حق زیادہ تمہارا کم ہے, ہمارے بھائی برابر. ایمان نہیں لاتے ہو تو جزیہ دو, باقاعدگی قبول کرو, اللہ کے دین کا غلبہ تسلیم کرو, دین اللہ کا ہوگا. ہاں مذہب کے طور پر تم جو عقیدہ رکھنا چاہو, جو عبادت کرنا چاہو, جس کو پوجنا چاہو, بتوں کو پوجو, جس کو چاہو پوجو, مذہبی آزادی ہوگی, تمہیں زبردستی مسلمان بھی بنایا جائے. چنانچہ یہی رہا ہے ہمیشہ. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 800 برس تک حکومت رہی. اگر تلوار ہی چلا کر لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا ہوتا تو یہاں کون رہ جاتا. اسی طریقے سے اندلس میں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی, وہاں کوئی عیسائی بچتا نہیں. پر قانون نہیں تھا کہ دین اللہ کا ہوگا, جو بھی کرمنل لا اور سول لا ہے وہ اللہ کا ہوگا, اس کے نیچے پرسنل لا کی حد تک, کیونکہ سب کو اجازت, تمہارا عقیدہ, تمہاری عبادات, جو بھی چاہو, تمہاری رسومات, شادی بیاہ جیسے چاہو کرو, تمہاری جو ہے وہ انہیریٹنس کے جو بھی قوانین ہو ان کو کرو, کھانا پینا جو کرو. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ شراب کی مت پی, تم شراب پینا چاہتے پیو, یہ دوسری بات ہے کہ اسلامی ریاست کے اندر تو عام نہیں ہونے دیا جائے گا, لیکن یہ ہے کہ تمہیں مذہبی آزادی, یہ ہے بقیہ تمام کے لیے. چنانچہ حضور کے زمانے میں بھی امیین کو علیحدہ کر کے اس اہل کتاب کے لیے بھی آیت ہے, اسی سورہ بات کا بھی موجود ہے, اور اسی پر پھر تمام جو بعد میں جو بھی جہاد ہوئے ہیں اللہ کے راستے میں, اور اللہ کا دین جو ہے جو حضور کے دست مبارک سے تو جزیرہ نمایاں عرب کے اندر غالب ہوا تھا اور پھر ایک بہت بڑے رقبے پر دنیا سے غالب ہوا ہے, اس میں یہی اصول تھا کہ وہ لوگ جو ہے وہ اسلام کا دین کی حیثیت سے غلبہ ہو جائے, اس کو تسلیم کرے, نیچے بن کر رہے, جزیہ عن یمین اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے, باقی انہیں مذہبی آزادی ہوگی, انہیں جبرن مسلمان نہیں بنایا جائے. آج میں اسی پر اکتفا کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت